بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر دل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. منا دراصل کسی چیز کو دوست رکھنے کے معنی میں ہے. کہتے ہیں کہ منا کی سرزمین کا نام اس لیے منا رکھا گیا ہے کہ یہاں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس مقام پر فرمایا کہ جو کچھ خداوند سے چاہتے ہو اس کی آرزو کرو. ناظرین، عقبہ منا کا آخری حصہ ہے جہاں یثرب کے مسلمانوں نے پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی کہ جسے بیعت عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے. منا میں حاجیوں کا اصل کام 10 ذلحجہ کو قربانی کرنا ہے، اس کے بعد رمیے جمرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا یا ترشوانا ہے. اس کے بعد حاجی حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں. اس کے بعد 11 اور 12 ذلحجہ کو بھی رمیے جمرات انجام دیتے ہیں اور راتیں منا میں گزارتے ہیں. فقہی اصطلاح میں اس کو بیتوتہ کہا جاتا ہے.
اللہ الرحمن الرحیم. حج کے احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں جن کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے، 3 موقعوں پر 3 عمل انجام دینے سے بتدریج حلال ہو جاتی ہیں. جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، منا میں سر منڈانے یا تقصیر کرنے کے بعد خوشبو لگانے اور عورت یعنی بیوی کے علاوہ باقی تمام چیزیں محرم پر حلال ہو جاتی ہیں، صرف یہ 2 چیزیں حرام رہ جاتی ہیں. اس کے بعد جب انسان طواف حج انجام دے اور نماز طواف بھی انجام دے لے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر چکے تو اس پر خوشبو لگانا بھی حلال ہو جاتی ہے. لیکن اس سعی کے بعد بھی انسان پر اس کی بیوی حرام رہتی ہے. یہ حرمت طواف النساء کے ذریعے اٹھتی ہے، یعنی ہر حاجی پر واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد طواف النساء انجام دے. سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا طواف النساء صرف مردوں پر واجب ہے یا خواتین پر بھی واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طواف النساء سب پر واجب ہے، مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی، بلکہ ممیز بچوں پر بھی طواف النساء کرنا واجب ہے. اگر بچوں کو طواف النساء نہیں کرایا جائے گا تو مستقبل میں ان پر عورت حلال نہیں ہوگی اور وہ شادی بیاہ نہیں کر پائیں گے، بلکہ اس سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں یعنی نکاح کا گواہ بننا یا شادی کا پیغام لے کے جانا بنا بر احتیاط، یہ بھی ان پر حرام رہیں گے.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حج کے واجبات انجام دو، اگر تم انہیں انجام دو گے تو خداوند عالم تمہیں بہشت میں جگہ دے گا.
میری والدہ کو حج پر جانے کی بہت خواہش تھی، لیکن ہم ان کو حج پر نہیں لے جا سکتے تھے. میں اپنے دفتر کی طرف سے حج کے لیے جا رہی تھی اور ظاہر ہے کہ انہیں ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا. جس رات ہم نے احرام باندھا اس رات والدہ میرے خواب میں آئیں اور انہوں نے میرے ساتھ حج کے تمام اعمال انجام دیے. وہ حج کے دوران ہر رات میرے خواب میں آتی اور حج کے مناسک انجام دیتی. ان کی موجودگی سے مجھے بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا. لیکن عید قربان سے پہلی والی رات وہ میرے خواب میں نہیں آئی. مجھے بہت سخت تشویش ہوئی. میں نے نماز میں ان کے لیے دعا کی. میں جب بھی نماز پڑھتی تو ان کی طرف سے بھی نماز ادا کرتی. یہاں تک کہ میں ایران واپس آئی اور مجھے پتا چلا کہ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. انتقال اسی دن ہوا تھا جس دن وہ حج کے دوران پہلی بار میرے خواب میں آئی تھی.
ابن ابی الاوجا ایک ملحد اور زندیق شخص تھا. اسی کے ساتھ وہ بڑا ہی بد زبان بھی تھا. لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرتے تھے اور اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس سے دور ہی رہتے تھے. ایک دفعہ وہ اپنے کچھ ملحد ساتھیوں کے ساتھ مسجد الاحرام میں بیٹھا حاجیوں کو دیکھ رہا تھا اور ان کا مذاق اڑا رہا تھا. مسجد الاحرام کے ایک دوسرے سرے پر امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے اور لوگوں کا اجتہام ان کے گرد جمع تھا اور ان کی تعلیمات سن رہا تھا. ابن ابی الاوجا نے سوچا کہ اس شخص سے مناظرہ کرنے کا یہی مناسب موقع ہے. اگر میں انہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دوں تو کیا خوب ہو. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور امام کی مجلس کے قریب پہنچا. اس نے امام صادق علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کب تک یہ اعمال انجام دیتے رہیں گے؟ اس پتھر کی پناہ میں جائیں گے؟ مٹی اور پتھر سے بنے اس گھر کی پرستش کرتے رہیں گے؟ جو کوئی بھی اس گھر کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اسے بخوبی پتا چل جائے گا کہ اس کا حکم دینے والا علم و حکمت سے بے بہرا تھا. اب آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ آپ اپنی قوم کے سب سے بڑے رہنما ہیں اور آپ کے جد نے ہی اس گھر کی بنیاد رکھی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ گھر پیغمبروں کا ٹھکانہ، نمازیوں کا قبلہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت تک پہنچنے کا راستہ ہے. مقصد نہ تو پتھر کی پرستش کرنا ہے اور نہ ہی بیت کی عبادت کرنا ہے، بلکہ حقیقی معبود وہی اللہ ہے جس نے انسانوں اور ان کے جسم و جان کو خلق کیا ہے. اس گھر کا طواف اور اس پتھر کا بوسہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے ہے. یہ باتیں سن کر ابن ابی الاوجا بغیر کچھ کہے سر جھوا کر وہاں سے چلا گیا.
حج کے واجبات میں سے ایک اہم ترین واجب طواف النساء ہے. اس طواف النساء کی اہمیت اس مسئلے سے جان لیجئے کہ اگر حج کرنے والا مرد ہو اور شادی شدہ مرد ہو، تمام مناسک کے حج کو تمام اخلاص اور خلوص کے ساتھ انجام دے، لیکن آخر میں اس نے طواف النساء کو انجام نہیں دیا، تو حج تو اس کا صحیح ہوگا، درست ہوگا، باطل نہیں ہوگا، لیکن اس کی زوجہ، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی جب تک خود یا اس کی طرف سے کوئی اور شخص اس طواف النساء کو انجام نہیں دیتا. وہ بیوی اور اس کی زوجہ اس پر حرام ہی رہتی ہے. اور بالکل برعکس بھی اسی طرح ہے کہ اگر حج کرنے والی مستور ہو، خاتون ہو، عورت ہو اور شادی شدہ ہو، وہ تمام مناسک حج کو اخلاص و خلوص کے ساتھ انجام دے لیکن طواف النساء کو انجام نہیں دیتی، تو جب تک وہ خود طواف النساء کو انجام نہ دے یا اس کی طرف سے کوئی اور شخص جس کو یہ نائب بنائے جو اس کی طرف سے طواف النساء کو انجام دے نہ دیا جائے، تو اس شادی شدہ عورت پر اس کا شوہر حرام ہوتا ہے اور ان کا ازدواجی زندگی کے جو حلیت ہے، حلال ہونا ہے، ایک دوسرے پر کو دیکھنا، ایک دوسرے کے حوالے سے قریب ہونا، وہ جائز قرار نہیں پاتا جب تک طواف النساء کو انجام نہ دیا جائے. طواف النساء کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حمل ایک اور نقطہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے حاجیوں میں سے بسا اوقات ممیز بچے بھی والدین کے ساتھ حج پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ بچے جو گئے حج پر اور ان بچوں میں سے کسی ایک بچے نے طواف النساء کو انجام نہیں دیا تو آیا اس کا بھی کوئی اثر اس کی زندگی پر کوئی اجتماعی فردی اثر اس پر مرتب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی مراجع اعظام نے اور فقہا نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ بچہ جو مویت تھا اور حج کے تمام اس نے مناسب کو انجام دیا اگرچہ اس پر فریضہ حج نہ تھا, لیکن اگر طواف النساء کو یہ انجام نہیں دیتا اور نہ یہ خود انجام دیتا ہے نہ اس کی نیابت میں اس کی طرف سے کوئی اور شخص طواف النساء کو انجام دیتا ہے, تو بعد میں یہ بچہ جب شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی, وہ عورت اس پر حرام ہوگی جب تک اس بچے کی طرف سے یہ طواف النساء انجام نہیں پاتا.
ناظرین, سرزمین منا میں ایک واجب عمل رمی جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے. یہ عمل 10 ذوالحجہ یعنی عید قربان کے دن اور 11 اور 12 ذوالحجہ کو انجام دیا جاتا ہے. رمی کا مطلب پتھر پھینکنا ہے اور جمرات کا معنی پتھر پھینکنے کی جگہ ہے. رمی جمرات کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ 7 کنکریاں لے کر شیطان کو بھگائیں اور ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد اس مقام کا نام رمی جمرات رکھ دیا گیا.
سن 2003 کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر کی حیثیت سے حج کے قافلے میں تھا اور ہوٹل میں جو شخص میرے ساتھ تھا اسے میں اپنی مصروفیت کے سبب دیکھ نہیں پاتا تھا. جو جگہ کلینک کی حیثیت سے ہمیں دی گئی تھی وہاں پر جنگ میں معذور ہونے والے ایک بہت ماہر ڈاکٹر بھی تھے جن کا نام ڈاکٹر امینی تھا. جب میں اپنے کمرے میں جاتا تو مجھے اپنے سارے کپڑے دھلے ملتے. مجھے تعجب ہوتا کہ کمرے میں میرے ساتھ کون ہے جو مجھے شرمندہ کرتا ہے. میں نے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا. ایک دن میں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا انہیں پتا ہے کہ کمرہ نمبر 115 میں میرے ساتھ کون ہے. انہوں نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا اس نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے. میں نے کہا کہ نہیں, بلکہ وہ تو میرے سارے کپڑے دھو دیتے ہیں. میں مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے نہیں ملنا چاہتا ہو, لہذا زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرو. کچھ دن بعد قافلہ سالار کلینک میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ کمرے میں کون ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر امینی. تب مجھے پتا چلا کہ محض پر اپنے جسم کے ایک حصے کا نذرانہ پیش کرنے والے ڈاکٹر امینی مجھ پر اتنی مہربانی کر رہے تھے.
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, جو کوئی کسی دوسرے کے لیے حج بجا لاتا ہے خداوند عالم اسے 10 حج کا ثواب عطا کرتا ہے کہ یقیناً وہ بے انتہا کرم اور عظیم رحمت کا مالک ہے.
طواف النساء اور نماز طواف النساء کے بعد حاجی صاحبان دوبارہ واپس منا میں آ جائیں گے. ہر حج کرنے والے شخص پر 11 اور 12 ذوالحجہ کی رات میں منا میں بیتوتا کرنا واجب ہے, یعنی غروب آفتاب سے لے کر آدھی رات تک وہاں رہنا واجب ہے. البتہ چند افراد ایسے بھی ہیں جن کے لیے 13 ذوالحجہ کی رات کو بھی منا میں رہنا ضروری ہے. مثلا جس انسان نے احرام کی حالت میں شکار کیا ہو تو اس کے لیے 13 ذوالحج کی رات کو بھی منا میں رہنا ضروری ہے. اسی طریقے سے وہ انسان کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہو اس کے لیے بھی 13 ذوالحج کو منا میں بسر کرنا 13 ذوالحج کی رات کو منا میں بسر کرنا ضروری ہے. البتہ چند افراد ایسے بھی ہیں جو 11 اور 12 ذوالحج کی رات کو اگر منا میں نہ رہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان میں وہ ضعیف افراد ہیں اور ناتوان افراد ہیں کہ جو منا میں رات بسر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ان بیماروں کے ساتھ آنے والے وہ تیماردار کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ بیماروں کے ساتھ رہیں، اگر وہ نہ رہ سکیں تو بیماروں کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہو، تو انہیں بھی یہ تخفیف دی گئی ہے کہ وہ بھی 11 اور 12 کی رات کو منا میں نہ رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جن لوگوں کو منا میں رات گزارنے کی وجہ سے اپنے قیمتی مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، مثلا مکہ میں ان کا قیمتی مال موجود ہو، اگر وہ منا میں رات گزاریں تو انہیں چوری کا خطرہ ہو، تو ان کے لیے بھی تخفیف دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مکہ میں صبح تک بیدار رہیں اور عبادت میں مشغول رہیں، مکہ سے باہر بھی نہ جائیں، یعنی منا میں وہ نہیں رہنا چاہتے لیکن اس کے بدلے میں وہ پوری رات 11 کی اور 12 کی مکہ میں رہ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور سوائے ضروری کام کے یعنی وضو کرنے کے، قضاء حاجت کے اور کھانے پینے کے، اور اگر وہ کوئی کام انجام نہ دیں تو وہ بھی منا کے بدلے رات کو مکہ میں بسر کر سکتے ہیں۔
میرا بیٹا سخت بیمار تھا اور میں اسے لے کر مختلف اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہتی تھی۔ ایک دن ان لوگوں نے بڑی ناامیدی سے کہا کہ اب تمہارا بیٹا زندہ نہیں بچے گا، اب اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ سبھی ڈاکٹر یہی بات کر رہے تھے، یہی باتیں کہہ رہے تھے، اور مجھے مایوسی کی ایسی باتوں سے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو زندگی دی ہے جو اب کہہ رہے ہو کہ اب اس کی عمر ختم ہونے والی ہے؟ میں اپنے بیٹے کی شفا اس خدا سے حاصل کروں گی جس نے اسے خلق کیا ہے۔ تم لوگوں نے اپنی کوششیں کر لیں، اب میں خدا سے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے دعا کروں گی۔ اس کے بعد سے میں نے ہر نماز کے بعد خدا سے دعا کرنی شروع کی کہ وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے اور میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں۔ اگلے دن سے میں نے ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور ویزا کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ جہاں جہاں ممکن تھا میں وہاں وہاں گئی، اور آخر کار بڑی مشکلوں سے میں نے 2 ٹکٹ حاصل کیے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ میں نے کعبہ کے سامنے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ مجھے خالی ہاتھ نہ لٹائے، کہ سب لوگ نا امید ہو چکے ہیں اور میری ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں۔ آج اس تاریخ کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میرا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے۔
زائر زیارت خدا باشے، خداوند ہر چیز زودتر بطلبی کہ مہمان خدا باشے۔
حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آنے کے باعث جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیے گئے تو فراق پروردگار میں تڑپنے لگے۔ 40 دنوں تک وہ ہر روز صبح کوہ صفا پر جاتے اور اشک بھری آنکھوں کے ساتھ سجدے میں پڑے رہتے۔ خداوند عالم نے حضرت جبریل کو بھیجا تاکہ وہ انہیں ایسی بات سکھائیں جس کے توسط سے وہ توبہ کر سکیں۔ جبریل نے کوہ صفا پر پہنچ کر حضرت آدم سے کہا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیوں کر نہ روؤں کہ جب خدا نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے آدم، کیا آپ سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ شیطان سے دور رہیے، کہ وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اور کیا جنت کی تمام نعمتوں میں سے صرف ایک سے آپ کو نہیں روکا گیا تھا؟ بہرحال یہ جان لیجئے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خداوند عالم آپ کے انتہائی قریب ہے، لہذا اس کی بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا، میں کیسے توبہ کروں؟ جبرائیل 8 ذی‌الحجہ کے دن انہیں منا لے گئے۔ حضرت آدم نے رات بھر وہاں عبادت اور خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہوئے گزاری۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل صبح انہیں عرفات کے صحرا میں لے گئے اور بہت سی الہی تعلیمات سے انہیں روشناس کرایا۔ مکے سے باہر نکلتے وقت جبرائیل نے انہیں احرام باندھا اور لبیک کہنا سکھایا۔ جب عرفے کی سہ پہر آئی تو حضرت آدم نے جبرائیل کے حکم پر غسل کیا اور عصر کی نماز کے بعد عرفات میں قیام کیا۔ پھر انہوں نے حضرت آدم کو وہ الفاظ سکھائے جو خدا نے انہیں عطا کیے تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے، خدایا میں تیری حمد و ثنا کے ذریعے تیری تسبیح کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے کہ تو سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم اس حج یا عمرے کو قبول نہیں کرتا جس کے اخراجات حرام مال سے ادا کیے گئے ہوں۔
واجبات حج میں سے ایک رمی الجمرات ہے۔ رمی الجمرات ان تین شیطانوں کو کنکریاں مارنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں پر واجب ہے کہ جو 11 ذی‌الحج اور 12 ذی‌الحج کی رات کو منا میں گزارتے ہیں، تو 11 کے دن اور 12 ذی‌الحج کے دن، ذوالحجہ کے دن کو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ رمی جمرات کے فریضے کو انجام دیں۔ اور جیسا کہ مفصل فقہی کتابوں کے اندر اس نقطے کا تذکرہ ہوا، بعض ایسے افراد جن کے لیے 13 ذی‌الحج کی رات کو بھی منا میں گزارنا ضروری ہے، ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ پھر 11-12 کے علاوہ 13 ذوالحجہ کے دن کو رمی جمرات کے فریضے کو انجام دیں۔ رمی الجمرات اور شیطانوں کو کنکریاں مارنا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا ہر قسم کی کنکری ماری جا سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے، جی نہیں، ہر کنکری شیطانوں کو نہیں ماری جا سکتی، بلکہ ضروری ہے کہ وہ کنکری ایسی ہو جو استعمال شدہ نہ ہو، جو پہلے نہ ماری گئی ہو، ایسی کنکری کا استعمال کیا جائے۔ اور دوسرا سوال کہ آیا ایک انسان اپنی مٹھی میں چند کنکریاں اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ان شیطانوں کی طرف پھینک رہا ہے، ممکن ہے اس مٹھی میں موجود 10 کنکریاں، 15 کنکریاں ہیں اور اس میں سے 7 کنکریاں لگ گئی ہیں، تو کیا یہ 7 کنکریاں لگنا شمار ہوگا یا نہیں؟ تو فقہائے مکتب تشیع نے بیان کیا کہ ایک ہی مرتبہ چند کنکریاں جو شیطانوں کی طرف پھینکی جاتی ہیں، تو وہ فقط اور فقط اگر ان میں سے چند لگتی ہیں جا کے ان شیطانوں کو، تو وہ فقط اور فقط ایک کنکری حساب ہوگی، وہ 2-3-4 یا 7 کنکریاں حساب نہیں ہوں گی۔ یعنی جو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں اور جا کے شیطانوں کو لگتی ہیں، وہ فقط اور فقط ایک کنکری حساب ہوتی ہے، چند ماری جائیں، پھینکی جائیں یا ایک۔ دوسری بات کہ فقط پھینکنا معیار نہیں ہے، بلکہ ان کنکریوں کا ان شیطانوں کو لگنا معیار ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ کنکریاں مارتے وقت انسان یقین کرے کہ اس کی 7 کنکریاں ان شیطانوں کو لگی ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو اسے مزید بھی کنکریاں پھینکنی چاہیے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں نے کنکریاں جو شیطانوں کی طرف پھینکی، ان میں سے 7 یقیناً ان شیطانوں کو جا کے لگی ہیں۔ ایک اور نقطہ آخر میں ذکر میں کر دوں کہ ایک انسان جو رمی الجمرات کے فریضے کو بھول گیا اور وہ نہیں پھینک سکا کنکریوں کو، تو اس صورت میں اس کا حج باطل نہیں ہوتا، بلکہ اس فریضے کو جب اسے یاد آتا ہے خود انجام دے، یا اپنی طرف سے کسی کو یہ ذمہ داری سونپے اپنے نائب کے طور پر کہ وہ اس کی طرف سے ان کنکریوں کو، ان شیطانوں کو مارے۔
ساعت 12 اون یک نیمه شب بود.
خدا نے مجھے توفیق دی اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا. مجھے مدینہ میں جنت البقیع کو دیکھنے کی بڑی آرزو تھی، اسی لیے مدینہ پہنچتے ہی میں سیدھے بقیع کی طرف روانہ ہوا. مجھے پتا تھا کہ بقیع کی فضا ہی کچھ اور ہوتی ہے. بقیع آنے سے پہلے ہی مجھے اس فضا کا احساس ہونے لگا. میرے بیٹے نے بھی، جس کی عمر 11 سال سے زیادہ نہیں تھی، یہ بات محسوس کی تھی. ائمہ کی مظلومیت کے بارے میں سوچ سوچ کر ہمیں بقیع کی زیارت کا بہت زیادہ اشتیاق تھا، لیکن افسوس کہ جیسے ہی ہم لوگ بقیع پہنچے، پولیس والوں نے ہمیں واپس لوٹا دیا اور کہا کہ بقیع کی زیارت کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں اور میرے قافلے والے بہت زیادہ مغموم تھے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی گرمی میں اور اس شدید دھوپ میں جنت البقیع میں کوئی نہیں ہوگا اور ہم سکون سے زیارت کر سکیں گے، لیکن ہوا اس کے برخلاف اور ہمیں واپس لوٹا دیا گیا. کچھ دیر بعد میرے بیٹے نے کہا، پولیس والے گرمی کے سبب سائے میں چلے گئے ہیں، میں چھپ کر اندر چلا جاتا ہوں. اس کے بعد ہم سب ایک دوسرے کے تعاون سے قبرستان کے اندر چلے گئے اور زیارت و دعا میں مشغول ہو گئے. جب ہماری آوازوں سے پولیس والے ہماری جانب متوجہ ہوئے تو انہوں نے ہمارے باہمی تعاون اور اتحاد کو دیکھ کر کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور خود بھی دعا مانگنے لگے.
بقیع لوگوں اور اصحاب رسول کا قبرستان تھا. اس قبرستان کی اہم ترین جگہ 4 معصوم اماموں کی قبریں اور وہ قبر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے. معصوم اماموں کی قبروں میں سے ایک قبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے کہ جن کو معاویہ نے ایک سازش کے ذریعے آپ کی بیوی جعدہ بن اشعث بن قیس کے ہاتھوں زہر دلوا کر شہید کروا دیا. دوسری قبر امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے کہ جن کی کتاب صحیفہ سجادیہ مسلمانوں میں قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے بعد اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے. آپ کو ولید بن عبد الملک نے سن 94 ہجری میں زہر دلوا کر شہید کروا دیا. تیسری قبر امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے کہ جن کو باقر العلوم یعنی علوم کو چیرنے والا کہا گیا ہے. آپ کو بھی ہشام بن عبد الملک نے سن 114 یا 117 ہجری میں ایک سازش کے ذریعے زہر دلوا کر شہید کروا دیا. چوتھی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ جن کے نام سے جعفری مذہب جانا جاتا ہے. آپ نے علوم محمد و آل محمد کو پھیلانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے اور آپ کے درس میں 4000 سے زائد شاگرد شرکت کرتے تھے اور آپ سے کسب فیض کرتے تھے. آپ کو دوسرے عباسی خلیفہ منصور نے ایک سازش کے ذریعے زہر دلوا کر شہید کروا دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.